اتوار 18 ستمبر، سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں نے 17 فوجیوں کو ہلاک کر دیا. بھارت نے الزام پاکستان پر لگایا، مگر پاکستانی دفتر خارجہ کا ترکی بترکی جواب.
بھارت ہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کے توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے، اور وہ تمام تر جو ہے کوششیں کر رہا ہے اس سلسلے میں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب آج صبح فوجی ٹھکانے پر ہونے والے خودکش حملے میں 17 فوجی اور 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. یہ گزشتہ 14 سالوں کے دوران پہلا خودکش حملہ ہے جس کا الزام انڈین حکومت نے پاکستان پر لگایا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
فوجی ترجمان کے مطابق یہ منصوبہ بند حملہ بھارتی وقت کے مطابق آج صبح 5:30 بجے شمالی کشمیر کے اوڑی قصبے میں واقع بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر ہوا. اوڑی قصبہ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے. پولیس اور فوج کا کہنا ہے کہ جدید ہتھیاروں سے لیس 4 مسلح شدت پسندوں نے فوجی ٹھکانے کے صدر دروازے سے ہی فائرنگ کی اور خیمے میں موجود فوجیوں پر گرینیڈ پھینکے، جس کے بعد فوج اور شدت پسندوں کے درمیان تصادم شروع ہوا. تصادم کے دوران فوج کی بعض بارکوں میں آگ لگ گئی. حملے میں 17 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ جوابی کاروائی میں 4 پاکستانی شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا. فوج کا کہنا ہے کہ حملہ آور کچھ ہی روز قبل پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے دراندازی کر کے بھارتی کنٹرول والے اوڑی قصبے میں داخل ہو گئے تھے.
ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے انڈیا کے الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے.
بھارت جو ہے وہ ان کی ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی کچھ ان کے ہاں ہوتا ہے، بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں، تو وہ فوراً ہی جو ہے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں شروع. اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مہم چل رہی ہے، وہ بذات خود اس بات کی غمبازی کرتی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جو، اور میرا خیال یہ کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دے کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں.
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کی شام نیو یارک سٹی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 29 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے. سبا ناز.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والی گاڑیاں اور ایمبولینسز چائے وکوا پر پہنچ چکی ہیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے اس کے لیے کوئی دھماکہ خیز مادہ استعمال کیا گیا ہے. پولیس چائے وکوا سے چند بلاک کے فاصلے پر ایک دوسری مشتبہ چیز کی تفتیش کر رہی ہے، جبکہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ شے ایک پریشر کوکر ہے جس سے کئی برقی تار باہر نکل رہے ہیں.
شامی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا ایک جنگی جہاز ملک کے مشرق میں لاپتہ ہو گیا ہے، جہاں وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کر رہا تھا. فوج کے مطابق طیارے کا پائلٹ دیر الزور نامی ایئرپورٹ کے قریب مارا گیا ہے. ادھر شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک جنگی طیارے کو مار گرایا ہے. امریکی قیادت میں اتحادی فوج کی شام کے فضائی حملوں کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. روس کا موقف ہے کہ اس فضائی حملے میں درجنوں شامی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ امریکی سفیر سمانتھا پاور سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم آج اس رات کو اس اجلاس میں کیوں شریک ہیں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کا سبب بنے گا جو کچھ شام میں ہوا ہے. جب آپ کو حقائق پسند نہیں آتے تو آپ توجہ کہیں اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں افریقی امریکیوں کے ہلری کلنٹن کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے پر اپنی ذاتی بے عزتی تصور کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی بات نہیں، ہر ووٹ قیمتی ہے. 2008 اور 2012 میں افریقی امریکیوں کے تاریخی ٹرن آؤٹ کے بعد میں اسے ذاتی بے عزتی تصور کروں گا اگر وہ اس بار انتخابات میں اسی طرح فعال نہیں ہوتے. اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ نمایاں عرب سیاسی جماعت بلاد کے 20 سے زیادہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ ان سے پارٹی کو ملنے والے فنڈز کی تحقیقات کی جائیں. پولیس کے مطابق فراڈ کے شبے میں گرفتار کیے جانے والوں میں وکلا اور منشی بھی شامل ہیں، جن پر اسرائیل اور باہر سے ملنے والے فنڈز کے بارے میں غلط بیانی کا الزام ہے. بلاد نے، جو کہ اسرائیلی حکومت پر تنقید کرتی رہتی ہے، ان گرفتاریوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے اسرائیل کی عرب کمیونٹی کو ڈرایا اور خاموش کرایا جا رہا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک خودکش حملے میں سینئر آرمی افسر سمیت ان کے 6 محافظ ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی وزارت دفاع کی عمارت کے نزدیک جنرل محمد جمال گبالے کے قافلے سے ٹکرا دی. اس سے قبل بھی جنرل گبالے پر کئی قاتلانہ حملے کیے جا چکے ہیں. اور جمہوریہ وسطی افریقہ میں اقوام متحدہ کا امن مشن ان علاقوں میں داخل ہو رہا ہے جہاں ملیشیا جنگجوؤں نے 20 سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا تھا. اقوام متحدہ کی فورس کا کہنا ہے کہ اس کے دستوں نے اس ندومیتی نامی گاؤں اور قریب واقع علاقے کاگا باندورو میں مداخلت کی ہے جہاں ملک کی تاریخ کا بدترین تشدد ہوا تھا. اور خبروں کے آخر میں ایک اعلان کہ آئندہ جمعرات سے اب بی بی سی اردو کا حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین شارٹ ویوز پر 17,790 کلو ہرٹز کے بجائے 15,755 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکہ کا اتحادی حملے میں شامی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط اور دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام میں شامل ہیں. مگر پہلے حسب معمول آج کا بڑا موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھارت نے پاکستان پر عائد کی ہے, جبکہ پاکستان نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے. بھارتی فوجی حکام کے مطابق آج الصبح کشمیر کے شمالی قصبے اوڑی میں قائم فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے میں کم سے کم 17 اہلکار ہلاک ہو گئے, جبکہ جوابی کارروائی میں 4 شدت پسند بھی مارے گئے. حکام کے مطابق گزشتہ دہائی میں بھارتی فوج پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے. حملے کے بعد لائن آف کنٹرول اور اس کے قریبی علاقوں میں نگرانی سخت کر دی گئی ہے. کشمیر میں تقریباً 2.5 ماہ سے بھارت مخالف تحریک جاری ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے مابین جو سفارتی کشیدگی پیدا ہوئی تھی اس حملے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سری نگر سے نمنگار ریاض مسعود تفصیل کے ساتھ.
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ بند حملہ بھارتی وقت کے مطابق آج صبح 5:30 بجے شمالی کشمیر کے اڑی قصبے میں واقع بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر ہوا. اڑی قصبہ سری نگر سے شمال کی جانب 105 کلومیٹر دور لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے. پولیس اور فوج کے مطابق جدید ہتھیاروں سے لیس 4 مسلح شدت پسندوں نے فوجی ٹھکانے کے صدر دروازے سے ہی فائرنگ کی اور خیمے میں موجود فوجیوں پر گرینیڈ پھینکے. اس کے بعد فوج اور شدت پسندوں کے درمیان تصادم شروع ہوا جس کے دوران فوج کی بعض بارکوں میں آگ لگ گئی. فوج نے حملے میں 17 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے, جبکہ جوابی کارروائی میں 4 پاکستانی شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا. گزشتہ 14 برس میں بھارتی فوج پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا فدائی حملہ ہے. فوجی حکام کے مطابق حملہ آور کچھ ہی روز قبل ایل او سی کو عبور کر کے بھارتی کنٹرول والے اڑی قصبے میں داخل ہو گئے تھے. حملے کے بعد شمالی کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے. حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج ہی بھارت کے وزیر دفاع منوہر پریکر اور فوجی سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے وادی کا دورہ کیا. انہوں نے سری نگر کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج زخمی فوجیوں سے بھی ملاقات کی. اس سے قبل نئی دلی میں بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے خفیہ اداروں اور فورسز ایجنسیوں کے سربراہوں کے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کی. راجناتھ سنگھ نے اس حملے کو ایک جارحانہ کارروائی قرار دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو بھی اس حملے کے لیے ذمہ دار ہوگا وہ سزا سے بچ نہیں پائے گا. کشمیر میں وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے اس حملے کو کشمیر میں جنگی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش بتایا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ کشمیر میں جاری کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا گیا ہے. اقتدار میں ان کی حلیف بی جے پی کے رہنما اور نائب وزیر اعلی نرمل سنگھ نے اس حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا ہے. نرمل سنگھ نے الزام عائد کیا کہ بلوچستان, گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں. دریاسنا وادی کے سبھی 10 اضلاع میں آج بھی ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال رہی, جبکہ بیشتر علاقوں میں ہند مخالف مارچ کو روکنے کے لیے حکام نے کرفیو نافذ کر دیا ہے. کلگام, بانڈی پورہ اور دیگر علاقوں میں سینکڑوں لوگوں نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہند مخالف جلوس نکالے. تاہم فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور ہوا میں فائرنگ کی. کئی علاقوں میں خواتین نے فورسز کی طرف سے رات کے دوران مکانوں کی توڑ پھوڑ کے خلاف مظاہرے کیے. مظاہرین کا الزام ہے کہ فورسز اہلکار رات کے دوران بستیوں میں داخل ہو کر رہائشی مکانوں پر پتھراو کرنے کے بعد گاڑیوں اور دوسری املاک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں. واضح رہے 8 جولائی کو پولیس کے ایک آپریشن میں مسلح رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی میں ہند مخالف احتجاجی تحریک برپا ہو گئی ہے, جسے دبانے کے لیے فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 80 سے زیادہ افراد ہلاک اور 12,000 زخمی ہو گئے ہیں. علیحدگی پسندوں نے ہڑتال اور مظاہرے جاری رکھنے کی اپیل کی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کے اس حملے کے بعد بھارتی دارالحکومت دلی میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل نامہ نگار شکیل اختر نے بتایا,
یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کشیدگی بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے ہی کافی زیادہ ہے, اور اس پر رد عمل بھی بالکل جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی کافی شدید ہوا ہے. یہاں پر جو وزیر داخلہ نے ایک میٹنگ کی جس میں بڑے اہم جو اہلکار ہیں سیکیورٹی کے وہ شامل ہوئے, اس میں قومی سلامتی کے مشیر بھی تھے, فوج کے اعلیٰ اہلکار بھی تھے. اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے براہ راست پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بقول ان کے ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے اور اسے بالکل الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کا ایک بیان اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے دفتر میں ایک بہت اہم وزیر ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے, انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملوں کو صرف بزدلانہ قرار دینا کافی نہیں ہوگا, اب ان کا جواب نہ دینا بھی بزدلانہ تصور کیا جائے گا. اور اس میں یہی یہ باتیں اس پر ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کاروائی کی ہے انہیں پنش, وہ خود وزیر اعظم کے دفتر سے بھی یہ بیان جاری ہوا کہ جن لوگوں نے بھی یہ کاروائی کی ہے وہ انہیں ہر قیمت پر اس کی سزا دی جائے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک زبردست قسم کا رد عمل ہوا ہے, کافی شدید رد عمل ہے, اور ہر طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے.
حملہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر ہوتا ہے, وہاں 2.5 مہینے سے ایک احتجاجی تحریک چل رہی ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, کئی لوگ مارے گئے ہیں, ہزاروں اس میں زخمی ہیں. تو ایسے میں کس بنیاد پر یہ الزام بھارت نے لگایا ہے پاکستان پر؟
دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کے جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ, انہوں نے ایک نیوز کانفرنس خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بقول ان کے جو 4 شدت پسند اس میں تھے وہ انہیں مار دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق جیش محمد سے تھا, اور دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ کافی بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے اور ان ہتھیاروں پر پاکستان کا مارکا لگا ہوا تھا, پاکستان کی مارکنگ تھی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے کہ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے بات کی اور ان سے بھارت کی شدید اور سنگین تشویش سے جو ہے آگاہ کر دیا ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ پوزیشن ہے, دوسری طرف یہ کہ یہ تصور کیا جا رہا ہے, یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ ایل او سی کراس کر کے آئے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے جو ساز و سامان ملے ہیں ان میں کئی ایسے سامان تھے جن پر پاکستان کا مارکا تھا.
اچھا, اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ غالباً ہندوستان اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھا سکتا ہے؟
دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد بھارت اس کا خطاب جو سالانہ ہوتا ہے اس کے بعد آئے گا. دونوں ہی ملکوں کے درمیان بڑی زبردست کشیدگی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں طرف سے بیانات چل رہے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اقوام متحدہ کے سوال اٹھا کشمیر کا. تو یہ سوال یقیناً بھارت کے لیے یہ ایک بڑا, چونکہ جو جس طرح کے حالات کشمیر میں جس میں ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور کم از کم 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, اس سے ایک امیج بھارت کی جو ہے وہ منفی امیج جو بن رہی تھی اس میں وہ یہ دکھا سکے گا کہ دیکھیے کس طرح سے سرحد پار سے یا ایل او سی سے جو شدت پسند ہیں وہ آ رہے ہیں, اور اس میں وہ یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ بغیر پاکستان کی مدد کے وہ یہاں نہیں آ سکتے اور ان کے ہتھیاروں کے بغیر اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتے. تو وہ بھارت یقیناً اس سوال کو اقوام متحدہ میں اور بین الاقوامی سطح پر بہت شدت سے اٹھانے کی کوشش کرے گا.
دلی سے یہ تھے نامہ نگار شکیل اختر. آپ نے سنا کہ بھارت نے اس حملے کا الزام براہ راست پاکستان پر عائد کیا ہے, مگر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا سے جب میں نے بات کی اور اس الزام پر پاکستان کا رد عمل جاننا چاہا تو انہوں نے کہا,
میں نے ان کا جو بیان ہے
جو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد بیان جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے. بھارت جو ہے وہ ان کی ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی کچھ ان کے ہاں ہوتا ہے بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں تو وہ فوراً ہی جو ہے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں شروع. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے 8 جولائی سے وہ ایک انڈیجنس مہم ہے جو کشمیری لے کر چل رہے ہیں. 8 جولائی کے بعد جو واقعات سامنے آئے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ چیز ہے. اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی بھارت جو ہے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہا ہے اور پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ یو این جی اے کا سیشن جو ہے وہ بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے, جس ٹائم پہ 33rd سیشن جو ہے جنیوا میں ہیومن رائٹس کا چل رہا ہے جس میں ہیومن رائٹس کے کمشنر نے باقاعدہ آواز اٹھائی اس چیز کے اوپر کہ ہمیں تشویش ہے اور ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں تحقیقات کے لیے. یہ ساری باتیں جو ہے مطلب بھارت ہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کے توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ تمام تر جو ہے کوششیں کر رہا ہے اس سلسلے میں. میرا خیال یہ کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دے کہ کشمیری چاہتے کیا ہے.
لیکن اس کی پاکستان تو حمایت کرتا ہے نا اس مہم کی جو بھی وہاں
جی ہم تو مورل سپورٹ دیتے ہیں ان کو, ہم ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں اور ہم ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی کرتے ہیں.
جی نفیس زکریا صاحب, بھارتی فوجی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ان کے شمالی کشمیر میں وہ یہ آئی او سی کے پار سے آئے تھے, وہ بقول ان کے دہشت گرد یا شدت پسند انہیں کہہ لیں, اور ان کا تعلق جیش محمد سے تھا اور وہاں جو ان کے پاس سے ساز و سامان ملا ہے اسلحہ ملا ہے اس پر پاکستانی مارکا ہے, پاکستانی نشان ہے اس پر.
دیکھیں یہ میڈیا رپورٹ سے اس پہ تو میں کامنٹ نہیں دوں گا اور ہم ان کی یہ جو تمام انزام تراشی ہے اس کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کو نہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے دیتا ہے اور نہ ہی کرنے دے گا اور نہ ہی ہم جو ہے اس کو انفلٹریشن جو ہے, آپ ان کے اپنے ہی بیانات اگر دیکھ لیں کچھ عرصے پہلے جا کے تو ان کے بیانات ہیں اس کے اوپر کہ کسی قسم کی انفلٹریشن جو ہے ان کے سامنے نہیں آئی ہے کافی عرصے میں.
اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو دیکھیں ممبئی اٹیک ہوئے, ٹھیک ہے, ممبئی حملے ہوئے, اس کے ڈانڈے کہاں سے ملے, پھر یہ پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا پچھلے سال ان کے ایئر بیس پہ, وہ کہاں یعنی
آپ ابھی حتمی طور پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں اور نہ ہی میں کچھ کہنا چاہوں گا اس کے اوپر, ہم اس کو وہیں روکتے ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف ضرور دلانا چاہوں گا کہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس کی الزام جو ہے بھارت نے پہلے دنیا کے دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال دیے اور بعد میں پتا لگا کہ خود ان کے آر ایس ایس کے لوگ اس کے اندر شامل تھے, ان کی اپنے ایکٹیو حاضر سروس کے لوگ تھے کرنل لیول کے, ابھینو بھارت جو ہیڈ کرتے ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے, سمجھوتا ایکسپریس کی مثال, سمجھوتا ایکسپریس ٹیسٹ اٹیک کی مثال آپ کے سامنے ہے, مکہ مسجد جو بلاسٹ تھا وہ مزار سامنے ہے آپ کے, انہوں نے ماچل میں 2000 میں جو کیا تھا وہ مثال آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں ایسی بہت ساری مثالیں, بہت ساری بتیری مثالیں ہیں جس میں بھارت جو ہے دوسروں پہ الزام تراشی کرتا رہا.
اچھا, بھارت
بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے خود اندر سے یہ سارا کچھ ہوا ہوا.
جی, بھارت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب اس مسئلے کو, یہ جو اٹیک ہوا ہے آج کا, اس سے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سامنے اٹھائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکے گا ایک بین الاقوامی فورم پر؟
یہ بے بنیاد چیزوں کے میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے دفاع کرنے کے حوالے سے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی عادت ہے ہمیشہ سے کہ یہ نیز جو کریشن کرتے ہیں ہمیشہ سے.
یہ تھے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 2.5 ماہ قبل عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد بھارت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں, مگر کم و بیش پتھراؤ تک ہی یہ سب محدود رہا. میں نے دلی میں دفاعی تجزیہ نگار راہل بیدی سے پوچھا کہ آج کا حملہ کیا مسلح شورش پھر سے شروع ہونے کا پیش خیمہ ہے؟
یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے جی, پر یہ سچویشن سیریس تو ہے کیونکہ انٹرنلی بھی کشمیر میں بہت ٹرموائل ہے, بہت بغاوت ہے, اور ایکسٹرنل جو یہ اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر ہوا ہے, تو یہ کلیکٹیولی جو ہے یہ اگر دونوں چیزیں لی جائیں تو کشمیر کے جو حالات ہیں وہ کافی سیریس ہیں اور کافی گمبھیر ہیں.
آپ کو یقیناً یاد ہوگا جب افغانستان میں امریکی فوجوں میں اضافہ کیا گیا تھا 2009 میں, اوباما نے سرج کا نام دیا تھا اسے, تو
تو اس پر جو وہاں افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے یہ رد عمل آیا تھا کہ جی انہیں خوشی ہوگی اس لیے کہ جتنے زیادہ فوجی ہوں گے اتنا ان کو نشانہ بنانے میں آسانی رہے گی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے جب ان کو ڈپلوائے کیا ہے تو مسلح جو شدت پسند ہیں ان کو ان کے اہداف میں اضافہ ہو گیا ہے, ان کو نشانہ آسانی سے مل رہا ہے؟
نہیں, میں نہیں یہ سمجھوں گا, کیونکہ ایسے جو اٹیک ہوتے ہیں پچھلے 10-15 سال میں ان کی جو کافی پلاننگ ہوتی ہے, اور یہ جو آرمی کی ڈپلائمنٹ کشمیر میں اور ساؤتھ کشمیر میں خاص کر کے ہوئی ہے, وہ کچھ پچھلے ہفتے 10 دن میں ہی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہی جو پیرلل آپ نے افغانستان سے بنایا ہے وہ ویلڈ ہے, کیونکہ یہ آپریشن کافی دیر سے پلاننگ میں ہوگا, کیونکہ اتنا سمپل آپریشن نہیں تھا, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ پر اٹیک کیا گیا ہے, اور اوری کا کنٹونمنٹ جو ہے وہ کافی ویل پروٹیکٹڈ ہے, اس میں کافی حفاظت ہے اور تعینات رہتے ہیں لوگ.
باقی بھی جو کشمیر کا ہم وہ دیکھتے ہیں جس طرح کا ٹرین ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ممکن ہے کہ باہر سے لوگوں کو روکا جا سکے آنے سے, گھسنے سے, در اندازی سے؟
دیکھیے جی, کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول اور کشمیر میں جو اور پاکستان ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو لائن آف کنٹرول ہے لگ بھگ 740 کلومیٹر لمبی ہے. وہ 740 کلومیٹر میں ہندوستان نے کافی حد تک فینسنگ کی ہے, مگر وہ ایسی اس کی ٹرین ہے, ایسی اس کی جغرافی ہے کہ کہیں پہاڑ ہیں, کہیں جنگل ہیں, کہیں ندی ہے, تو اس کو فینس کرنا اور اس کو بالکل امپاسبل کر دینا کہ ادھر سے ادھر نہ کوئی جائے تو وہ بڑا مشکل ہے. تو کراسنگ تو ہوتی رہتی ہیں, اور ابھی ونٹر آنے کا ونٹر آ رہی ہے اور وہ برف پڑتی ہے تو آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس ٹائم پہ انفلٹریشن جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے ستمبر اکتوبر میں, کیونکہ اکتوبر کے بعد لائن آف کنٹرول کو کراس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا, یہ اوڑی کا علاقہ تو جیسا آپ نے کہا کہ خاصا انہوں نے محفوظ بنایا ہوا ہے, پھر یہ کیسے وہاں داخل ہو گئے؟
ابھی تک جو پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک یونٹ جو تھا وہ ریلیو ہو رہا تھا اور دوسرا یونٹ اندر آ رہا تھا, تو تھوڑے لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اتنی حفاظت نہیں کرتے, تو شاید اس کا ایک کارن ہو, مگر ابھی انویسٹیگیشن آرڈر کی ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا پوری کرنے میں.
اچھا, راہل بیدی صاحب, ڈی جی ملٹری آپریشنز جو ہیں اس علاقے کے, انہوں نے یہ کہا کہ جیش محمد سے تعلق تھا حملہوروں کا, اور اس طرح کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہ وہ پاکستانی نشان تھا جو اسلحہ استعمال ہوا ہے, تو یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ اگر پاکستان کسی طریقے سے اس کا الزام یہ پاکستان پر لگاتے ہیں تو پاکستان کیوں چاہے گا کہ وہ اپنی نشانی بھی بھیجیں کہ بعد میں جو ہے اس کو ٹریس کیا جا سکے؟
دیکھیے, جو پچھلے کافی سالوں سے اٹیک ہوئے ہیں اس میں ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو کپڑے ہیں, ان کے جو اسلحہ ہے, جو ان کی ایمونیشن ہے, اس پہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی مارکنگز ہیں. سچی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ سچائی جو ہے یہ پہلی کیجولٹی ہوتی ہے ان چیزوں میں. سچائی پتہ نہیں لگتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, دونوں طرف سے جھوٹ آدھے سچ دونوں طرف بولتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ جو ڈی جی ایم او صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ ایک پولیٹیسائز ہو گئی ہے بات.
دلی سے یہ تھے دفاعی تجزیہ نگار راہل بیدی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی کیمپ پر شدت پسندوں کے حملے میں 17 فوجی ہلاک ہوئے. بھارت نے الزام پاکستان پر لگایا, پاکستان نے تردید کی. یہ خبر آج سیربین کا بڑا اور اہم موضوع تھی, اور یہی خبر آج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی شہ سرخی ہے. اور اب پاکستان کے صوبے بلوچستان چلتے ہیں, جہاں ضلع خضدار سے دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملے ہیں. حکام کے مطابق انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. دونوں افراد کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کا تعلق ضلع اواران سے بتایا جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ لاشیں ضلع خضدار کی تحصیل نال کے علاقے گریشا سے برامد کی گئیں. خضدار میں انتظامیہ کے ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس علاقے میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی. جب لیویز فورس کے اہلکار اس علاقے میں پہنچے تو انہیں وہاں سے دو افراد کی لاشیں ملیں. دونوں افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا تھا کہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. ہلاک کرنے کے بعد نامعلوم افراد نے ان کی لاشیں گریشا کے علاقے میں پھینک دی تھی. انتظامیہ ایک ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں افراد کی شناخت جمعہ خان ساجدی اور محمد خان ساجدی کے ناموں سے ہوئی ہے. دونوں افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. ضلع خضدار سے پہلے بھی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوتی رہی ہیں، جبکہ اس سے متصل آواران کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ آواران سے بھی اب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ سن 2008 میں شروع ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ان لاشوں کے مقدمات کے اندراج کا سلسلہ سن 2010 میں شروع ہوا۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جو معلومات فراہم کرتا رہا ہے، ان کے مطابق سن 2010 سے لے کر اب تک 950 سے زائد لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تاہم اس کے برعکس لاپتہ افراد کے رشتے داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے بھی یہ خبر ہے کہ مسلح افراد کے حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل آنے کو ہے۔ سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو دمبولا میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 4 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ منگل کے روز دمبولا ہی میں کھیلا جائے گا۔ ادھر دہلی میں انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 روزہ میچ ڈرا ہو گیا۔ دونوں ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کانپور میں 22 ستمبر سے کھیلیں گی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم متحدہ عرب امارات میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے دبئی روانہ ہو گئی ہے، جہاں دونوں ٹیمز کے درمیان 3 T20، 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ کپتان سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا T20 23 ستمبر کو دبئی میں کھیلے گی۔ ٹینس کے ڈیوس کپ میں برطانیہ نے ارجنٹینا پر 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ آج ڈیوس کپ میں برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان سنگلز مقابلوں کے 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ برطانیہ کی جانب سے اینڈی مرے اور ارجنٹینا کے گویڈو پیلا کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے میچ میں برطانوی پلیئر گائل ایڈمنٹ ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کے مد مقابل ہوں گے۔ باکسنگ میں برطانیہ کے لیام اسمتھ میکسیکو کے سال کانیلو الواریز کے خلاف مقابلے میں لائٹ میڈل ویٹ ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہے۔ الواریز نے انہیں 9 راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ اسمتھ کی اپنے کیریئر کے 25 مقابلوں میں پہلی ہار تھی۔ دوسری جانب الواریز کو ان کے کیریئر کے 50 فائٹس میں سے صرف 1 میں شکست ہوئی، جو انہیں امریکہ کے فلوئڈ مے ویدر نے دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں واٹفورڈ کی ٹیم نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو 1 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا۔ فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا نے انگلش لیگ میں بورنموتھ کے خلاف 4-0 کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے لائنل میسی کے بعد انہیں کیون ڈی براؤن کی کارکردگی پر مکمل اطمینان ہے۔ برطانوی سائیکلسٹ سیرا سٹوری نے ریو اولمپکس میں اپنا 14th گولڈ میڈل جیت لیا۔
کھیلوں کا احوال پیش کیا سبا ناز نے۔ امریکہ نے شام میں سرکاری فوجیوں کے اتحادی حملے میں ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل آنے کو ہے، جبکہ آج سربین میں آپ کے خط اور کالم بات سے بات بھی شامل ہے۔ حسب معمول پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق نے۔
Thank you.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے میں 17 فوجی اور 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے, جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بغیر الزام لگانا انڈیا کا وتیرہ ہے. شامی فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں مصروف اس کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے اور اس کے پائلٹ کو قتل کر دیا گیا ہے. شدت پسندوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. اسرائیلی پولیس نے سیاسی جماعت البلاد کے 20 سے زیادہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان سے پارٹی کو ملنے والے فنڈز کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو میں خودکش حملے میں جنرل محمد جمال گوبالے اور ان کے 6 محافظ ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر سربیا کے دارالحکومت میں ہم جنس پرستوں کی سالانہ پریڈ سخت سیکیورٹی میں جاری ہے. اس پریڈ کے دوران دائیں بازو کے گروپوں کی جانب سے حملوں کا خدشہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں, اور اس میں پہلے یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کے مطابق مسلح افراد کے ایک حملے میں سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نمنگار رفت اللہ اورگزئی.
پولیس کے مطابق یہ حملہ آج صبح پشاور کے مضافاتی علاقے خزانہ میں گڑی صوبت خان کے مقام پر ہوا. پشاور کے ایس پی رورل شوکت علی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس پاک فوج کے 3 جوان سفید رنگ کی سوزوکی گاڑی میں جا رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی, جس سے 3 اہلکار موقع ہی پر ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے اہلکار قریب واقعی ملٹری فارم سے دودھ لینے جا رہے تھے کہ اس دوران ان پر حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا
اس میں 2 قسم کے پسٹول استعمال ہوئے, 9 mm کے ہمارے پاس 14 خول برامد ہوئے, جبکہ 30 بور کے 11 خول برامد ہوئے. تو آج کل ٹارگٹ کلنگ میں بھی یہی 9 mm کا استعمال یہاں پر بھی زیادہ ہو رہا ہے, تو ظاہری طور پر فی الحال ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے تفتیش. دوسری طرف ہماری جو سرچ آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے. تقریباً 63 مشتبہ افراد کو ہم نے جو ملک کا علاقے ہیں مقصود آباد لڑما لنڈے سڑک گرفتار کیے ہوئے, جن کی انٹروگیشن جاری ہے, ان میں افغان مہاجر بھی ہیں.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح افراد 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تاہم ابھی تک فوج کی جانب سے اس زمن میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے پشاور اور آس پاس کے اضلاع میں سیکیورٹی فورسز پولیس اور سرکاری دفاتر پر حملوں میں پھر سے تیزی دیکھی جا رہی ہے. اس سے پہلے پشاور کے قریب واقع ورسک کی کرسچن کالونی میں دہشت گردوں کی طرف سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا, جبکہ اسی روز مردان میں کچہری کی حدود میں ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ 2 دن پہلے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مومندی ایجنسی کے امبار تحصیل میں مسجد پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم سے کم 34 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے تھے. شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے سینئر صحافی اور مصنف عقیل یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات سے بظاہر لگتا ہے کہ شدت پسند پھر سے منظم ہو رہے ہیں.
اس میں تقریباً 90% واقعات میں پولیس فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس میں پشاور کے علاوہ نوشہرہ مردان سوابی اور 4 سرپرست ہیں, مگر لگ یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے پھر سے واپسی کا راستہ اپنایا ہے, اور یہ جو ہمارے دعوے تھے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے یا دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے یا ان کا دم باقی رہ گیا ہے, میرے خیال میں ان واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہ دعوے غلط اور جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان اگر کاغذات کی حد تک اس کی بات کی جائے تو درست ثابت ہو سکتی ہے. جتنی بھی نکات تھے, میرے خیال میں 20 نکات, ان میں آرمی چیف نے خود کہا ہے کہ جو صوبائی حکومتوں کو کرنے کے کام تھے یا جو فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ واقعے کے بعد انہوں نے کھلے عام آن ریکارڈ یہ خدشہ ظاہر کیا تھا.
خیال رہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ملک کی فوجی اور سیاسی قیادت نے مل کر نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا, جس کے بعد ملک میں شدت پسندوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کاروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا. ان آپریشنوں کے نتیجے میں ملک بھر میں عمومی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی تھی. تاہم اب پھر سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس سے عوام میں پھر سے خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی پشاور.
امریکہ نے شام کے علاقے دیر الزور میں سرکاری فوج پر کیے گئے حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ فوجی غلطی سے نشانہ بنے تھے. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی نازیہ گلزار.
امریکی اتحادی افواج کی سینٹرل کمانڈ نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان ٹھکانوں کو نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا ٹھکانہ سمجھ کر حملہ کیا جس پر وہ کئی دنوں سے نظر رکھے ہوئے تھے. امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر سمانتھا پار کہتی ہیں
ہم ابھی معلومات جمع کر رہے ہیں لیکن ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اس حملے میں ہمارا نشانہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ تھی. اور جب شامی فوجوں کی موجودگی کے بارے میں بتایا گیا تو ہمارے طیاروں نے وہاں حملہ روک دیا. ہم اس واقعے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. ہمیں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے.
تاہم روس نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے لڑنے والے شامی فوجیوں پر امریکہ کی فضائی بمباری نے ملک میں جاری غیر یقینی جنگ بندی کو مزید خطرے میں ڈال دیا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انہیں امریکی اتحاد کی قیادت والے طیاروں سے ہونے والے حملے پر افسوس ہے کیونکہ ان کے مطابق ان طیاروں سے نادانستہ طور پر شامی افواج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے روس پر بھی تنقید کی ہے جس نے اس حملے کے جواب میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. اس سے قبل روسی فوج کا کہنا تھا کہ شام میں جنگ بندی کے باوجود باغی گروپ کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. روس نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے اعتدال پسند باغی تنظیموں کو شدت پسند تنظیموں سے الگ نہ کیا تو وہ ان پر دوبارہ سے بمباری شروع کر سکتا ہے.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. اور اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
اگر تم خوش قسمتی سے شہری پولیس کے افسر ہو مگر ہر مقتدر سیاستداں ہر غیر حساس یا حساس ادارے کا آنکھیں بند کر کے ساتھ دے سکتے ہو, جائز و ناجائز, قانونی و غیر قانونی, گناہگار و بے گناہ کے چکر میں پڑے بغیر کسی بھی نوعیت کے پولیس مقابلے کے نام پہ کسی کا بھی اندھا دھند شکار کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو, پولیس ریکارڈ میں کسی بھی نہتے کو مسلح اور مسلح کو چٹکی بجاتے نہتہ دکھا سکتے ہو, اگر تم ہر ایک کا حصہ ہر ایک کو ایمانداری سے نیچے تا اوپر پہنچا سکتے ہو, وقت پڑے تو کسی بھی طاقتور کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا سکتے ہو اور وقت بدلے تو اسی کو الٹا لٹکا سکتے ہو اور پھر وقت بدلے تو دوبارہ اسی کے گھٹنوں پہ بلا جھجک جھک سکتے ہو, اگر تم طاقتور کی زبان یعنی اشاروں اور ابرو کی جنبش سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو, اگر تم انسانی شکل میں علادین کا ایسا چراغ ہو جو ہر طرح کا ہتھکنڈا استعمال کر کے پل بھر میں سونے جیسی قیمتی زمین سمیت کچھ بھی اپنے آقا یا آقا کے شراکت داروں یا حالی موالیوں کے قدموں میں ڈال سکتا ہو, اور اگر تمہاری لغت میں صرف ہاں ہے اور تم نا سے ناواقف ہو تو پھر بشارت ہو کہ کوئی زمینی خدا تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا. تم ایسے مثالی افسر ہو جس پہ ہر حکومت کو فخر ہے اور رہے گا, بھلے دائیں کی ہو کہ بائیں کی, خاکی ہو یا شیروانی, اوپر سے نازل ہوئی ہو یا نیچے سے پھوٹی ہو, سامنے سے آئی ہو یا چور دروازے سے. جاؤ اے مثالی افسر, تم پہ سات کیا, سات سو خون معاف. جاؤ, تم سے تمہارے افسران بالا بھی ہمیشہ جھک کے ملیں, اگر سات بار معطل کریں تو ساتوں بار اپنے ہی ہاتھوں سے تمہیں بحال کرنے پہ مجبور کر دیے جائیں. جس پہ ہر موسم کا سایہ ہو, جو ہر ضلع الہی سے محض ایک فون کال کے فاصلے پہ ہو, ایسے افسر کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم پہ اصول پسندی و ایمانداری, ملک و قوم کی خدمت, قانون کی بالادستی, سفارش دشمنی یا محمود و عیاس کو ایک صف میں کھڑا کرنے کا خط سوار ہے تو پھر تنزلیاں, مسلسل تبادلے, جھڑکیاں, دھمکیاں, ہر کس و ناکس کے ہاتھوں سر عام ذلت, گھونسے, لاتیں, مکے, پھٹی وردیاں, انصاف کی تلاش میں مارے مارے ایک سے دوسرے در تک جوتیاں چٹکانے کا عذاب, افسران بالا کی سرد بے اعتنائی و بے حس خاموشی، محض سرکاری تنخواہ میں گزارے کا ماہانہ پل سرات، اور اس کے نتیجے میں گھریلو ناچاقی اور رشتہ داروں کی اجنبیت کا تہرا عذاب بھی تمہیں مبارک۔ اے عقل کے ہیٹے، تیرا مقدر صرف تیری پینشن لاگ بک اور بعد از مرگ اولاد کا یہ تانا ہو کہ ابا کی ایمانداری و اصول پسندی سے ہمیں کیا ملا، کفن دفن بھی قرض پہ اٹھانا پڑا۔ سو اب تم خود ہی سوچ لو کہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا۔ اسے راؤ انوار جیسا با عزت پولیس افسر بننے کی نصیحت کرو گے، یا پھر موٹر وے پولیس کا کوئی سن کی سارجنٹ جو آؤ دیکھے نہ تاؤ اور ہر کسی کی حیثیت و طاقت کا اندازہ کیے بغیر بھڑ جائے اور پھر اپنی وردی پھٹوا اور منہ سجوا کے گھر آ جائے؟
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نکاح صدیقی، میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔ بستی حفظانی کوٹلہ نواب سے غلام مصطفیٰ نائج لکھتے ہیں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اس لیے خط لکھنے سے گھبراتا رہا کہ کوئی لفظ غلط نہ لکھ دوں، لیکن آج ہمت کر کے اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کی مشہوری کے لیے بار بار جو بریک لگاتے ہیں وہ ختم کر دیں، اور پروگرام کو بلا رکاوٹ مسلسل چلنے دیں، کیونکہ ہم سب اردو سروس کی اہمیت سے واقف ہیں، اور اب تک تمام نامہ نگاروں سے بھی ہماری شناسائی ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو اپنے اشتہار چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
غلام مصطفیٰ صاحب، جن پروموز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ جیسے پرانے اور تجربہ کار سامعین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے نئے سننے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔
آگے چل کر لکھتے ہیں، پچھلے دنوں کانگو بخار اور کانگو وائرس کے بارے میں بہاول پور سے ایک تفصیلی رپورٹ سن کر ہماری پریشانی میں بے حد اضافہ ہوا، کیونکہ ہم دیہاتی لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو دراتی چلاتے ہوئے ہاتھوں میں چھوٹے موٹے زخم ہر روز لگتے رہتے ہیں، پھر ہم جانوروں کا گوبر بھی انہیں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اور دیہاتی عورتیں اسی گوبر سے اپلے تھاپتی ہیں جو کہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کا پروگرام سن کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم سب کانگو وائرس کا شکار ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔
حضور، کانگو وائرس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو معلومات فراہم کی وہ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد عوام کو متنبع کرنا اور وائرس سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرنا تھا۔
خط کے آخر میں غلام مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں، چونکہ آپ کی اردو سروس ہمارے علاقے میں بہت مقبول ہے اور 15 سے لے کر 80 برس تک کے لوگ اسے ذوق و شوق سے سنتے ہیں، اس لیے اگر آپ نشاور مواد کے بارے میں نوجوانوں کو تنبیہ کریں تو وہ بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ اس درخواست کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ہمارے علاقے میں نشے کی وبا نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے اور ان کی رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
یہ محض آپ کے دیہات کا مسئلہ نہیں غلام مصطفیٰ صاحب، نشے کی وبا نے ہر علاقے میں مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹیں بھی پیش کر چکے ہیں۔ آپ اگر اپنے علاقے میں مدرسوں کے ناظموں، سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز اور مساجد کے اماموں سے مل کر اس مسئلے پہ بات کریں تو وہ لوگ کلاس روم لیکچرز اور جمعے کے خطبات میں اس مسئلے پہ روشنی ڈال کر عوام کو بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اسے اجتماعی سطح پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے سیت پور سے۔ خالد حسین سامل لکھتے ہیں، برسات کے دنوں میں حبس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پنکھے اور اے سی کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن عین اسی موسم میں بجلی کا محکمہ نہ جانے کس جنم کا بدلہ لینے کے لیے لوڈ شیڈنگ میں ظالمانہ حد تک اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر مفت بجلی استعمال کرنے والے حکام بالا کو 4-6 گھنٹے کے لیے ایسے کمرے میں قید کر دیا جائے جہاں لوڈ شیڈنگ کا دور دورہ ہو تو انہیں پتہ چلے کہ عوام پہ ہر روز کیا گزرتی ہے۔
مشورہ تو بہت اچھا ہے ساول صاحب، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ کیونکہ جو حکام یہ کام کر سکتے ہیں وہ تو بقول آپ کے مفت کی بجلی میں اے سی چلا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ گویا گر ہمی مکتب و ہمی ملا، کار طفلاں تمام خواہد شد۔
اچھا عارف، پشکان سے ہمارے پرانے سامع رحیم بس جاوید کا مشورہ ہے کہ ہمیں خبروں اور حالات حاضرہ کے بعد ہر روز ایک خاص موضوع پر سامعین کو دعوت اظہار دینی چاہیے۔ مثلا ان سے پوچھا جائے کہ نفرت کیا چیز ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ سامعین ٹیلی فون لائن پر اس کا فوری جواب دیں، اور جو نہ دے سکیں وہ خط کے ذریعے لکھ بھیجیں اور وہ اگلے ہفتے آپ پڑھ کر سنا دیں۔
رحیم بخش صاحب، خبروں اور تبصروں کے بعد سیربین میں اتنا وقت نہیں بچتا کہ ہم سامعین کے ساتھ سوال و جواب کا یہ سیشن کر سکیں۔ اس طرح کی بات چیت کے لیے ہمارے پاس خطوں کے جواب کا ہفتہ وار فورم موجود ہے، اور اب تو آپ اپنے صوتی پیغامات بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں جو کہ ہفتے میں ایک دن باقاعدگی سے نشر کیے جاتے ہیں۔
رحیم بخش صاحب نے مزید پوچھا ہے کہ قومی پرچم کا رواج کب سے پڑا ہے، اور کیا ہر ملک کے لیے ایک پرچم ہونا ضروری ہے؟
رحیم بخش صاحب، پرچم کی ابتدا تو میدان جنگ سے ہوئی تھی، جہاں اپنی فوج کی پہچان کے لیے ایک علم بردار مقرر ہوتا تھا جس کا کام ہی اپنی فوج کا پرچم بلند رکھنا تھا۔ 17ویں صدی میں بحری جہازوں کی پہچان کے لیے پرچم کا استعمال شروع ہوا۔
اس کا مطلب ہے قومی شناخت کے لیے پرچم کا استعمال بہت بعد میں شروع ہوا۔
جی ہاں، یورپ کے اکثر ممالک میں قومی پرچم کا رواج 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوا۔ امریکی جھنڈے کی تاریخ اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ ہر نئی ریاست کی شمولیت پر اس میں ایک ستارے کا اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح کا آخری اضافہ 1960 میں ہوا جب ہوائی کا جزیرہ باقاعدہ ایک امریکی ریاست میں تبدیل ہوا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ کوہلو بلوچستان سے بیورک للوانی اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، ہر اتوار کو خطوں کے جوابات ضرور سنتا ہوں کیونکہ اس میں عام دلچسپی کی بہت سی معلومات سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کی محفل میں ہر دفعہ نئے سے نئے سامعین شامل ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوشیوں کے جھولے میں جھولیں، لیکن پرانے سامعین کو نہ بھولیں۔
پرانے سامعین کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور؟ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ بھی کبھی نئے سامع تھے، اور جو لوگ آج نئے ہیں وہ بھی ایک روز آپ کی طرح پرانے سامعین میں شامل ہو جائیں گے۔
اچھا، بیبرک صاحب نے بھی ایک دلچسپ سوال ارسال کیا ہے۔ پوچھتے ہیں، برسات کے دنوں میں بارش کے فوراً بعد جو چھوٹے چھوٹے مینڈک سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آسمان سے برستے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟
جی نہیں حضور، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ مینڈک آسمان سے نہیں برستے، بلکہ زمین کے کونوں کھدروں میں چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ سطح زمین پر شدید گرمی ہوتی ہے، اس لیے جب بارش برستی ہے تو یہ ننھے منھے مینڈک ان کونوں کھدروں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور بارش کے مزے لوٹتے ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
پیش ہے عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم جانان کے کچھ ستاروں سے گفتگو جو فیفی ہارون لے کر آ رہی ہیں۔
ایک وقت تھا جب گنتی کے ہیروز ہوتے تھے، ایک جی دو لوگ تھے جو ہمیں ہیروز کے طور پہ نظر آتے تھے
جی۔
اب تو میرا خیال فیلڈ کافی کھل گئی ہے، بہت بڑے بڑے جو سٹارز ہمارے ٹی وی سے آ رہے ہیں۔ بلال، تو کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا نا؟
ایک تو اچھی بات ہے کہ کمپٹیشن ہے، بیکاز آپ پھر اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی چیز گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے۔
آرمینا، بلال محنت کرتے ہیں
یا ایسے ہی بول رہے ہیں؟
نہیں نہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں۔
اور کیا کہیں گے
آپ؟ اس کی تو میں گواہ ہوں، کیونکہ ہم لوگ اکثر رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ کر اسکرپٹ پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے،
اور اسکرپٹ پڑھتے پڑھتے گپے بھی مار ہوتے تھے۔
نہیں، گپے کم تھی کیونکہ پریشر بہت تھا آبویسلی، بیکاز میرے لیے بھی لیڈ میں پہلی فلم تھی پاکستان کی، اینڈ ایز وی نو کہ پاکستانی آڈینس از کوائٹ ٹف۔
مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستانی آڈینس کافی فگیونگ بھی ہے۔
مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا
کہ اگر بہت ہی بری فلم ہو کوئی تو پھر شاید ایکسیپٹ نہ کریں، مگر اگر کیمسٹری اچھی ہو، اگر فلم ایک سرٹن معیار تک پہنچے تو آئی تھنک لوگ کافی ایکسیپٹنگ ہیں۔ شروع میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا،
لیکن پھر بھی ہم لوگ ابھی لیڈنگ کیپیسٹی میں آ رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشر ہے، اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم لوگ جو ڈلیور کر رہے ہیں وہ 100% ہو۔
علی، بلال سے جو میں بات کر رہی تھی کہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بلال، آپ کا کمپٹیشن ہے؟
مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ بلال میرا کمپٹیشن ہے، ہم
فلم میں تو ہیں۔
آئی لو یو مینا سندھیا،
میں نے آج تک کسی ریلیشن شپ کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔
فلم میں بالکل ہم کمپٹیشن ہیں، مگر ہم دونوں کی کیمسٹری اتنی اچھی ہے، اور ہم جب ملے تھے تو پہلی دفعہ ہم نے اتنا کلک کر لیا تھا کہ ہم بڑی اچھی ہماری دوستی ہو گئی۔ تو کبھی ہم نے ایک دوسرے کو ایز اے کمپٹیشن نہیں دیکھا، اور کبھی ہم نے کمپیٹ نہیں کیا۔ تو اسی طرح آئی تھنک ہماری سینرجی بڑی اچھی تھی، اور ہماری انرجیز جو ہے نا وہ میچ کر گئی۔ کمپٹیشن ہونا چاہیے
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اگر ایک رول ہے جس کے لیے بلال اور آپ دونوں جا رہے ہیں، تو پھر تو دوستی ایک طرف ہو جاتی ہے.
ہیلتھی کمپٹیشن بالکل ہونا چاہیے. آئی مین آئی تھنک کہ اسی کی وجہ سے پرفارمنسز بہتر ہوتی ہیں. آپ ٹرائی زیادہ
ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں.
بالکل, آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں مگر اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے نہیں لینا چاہیے.
بلال کے علاوہ ہوز آؤٹ دیئر جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ انسان جو ہے یہ ہی از دی ون ٹو واچ آؤٹ فور؟
میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح. فی الحال تو
کیا فلمیں نہیں دیکھ رہے پاکستانی؟
نہیں بالکل دیکھ رہا ہوں.
اور
میں آپ کو تو ہر بندے کی اپنی انرجی اپنا ایکٹنگ سٹائل ہے. آپ چھوٹے ایکٹروں سے بڑا سیکھتے ہیں.
انہوں نے تو جواب دینا ہی نہیں ہے, آپ ہی بتا دو. بلال
یانگ لاٹ میں ڈیفینیٹلی بہت اچھے ایکٹرز آ رہے ہیں, شریان منور, حمزہ عثمان, خالد بٹ. دی گڈ تھنگ از کہ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور شارٹ لسٹ کون ہوتا ہے ان دی اینڈ, وہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے, پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے.
آرمینا آپ جو ہیں زیادہ تر آپ نے ٹائم جو گزارا ہے ملک سے باہر گزارا.
جی.
اور اب آپ پاکستانی فلموں میں, پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک جگہ, ایک مقام بنانے کی کوشش
کر رہے
ہیں. ڈو یو سمٹائمز فیل لائک این آؤٹ سائڈر کہ میں باہر سے آئی ہوں یا میں پوری طرح فٹ نہیں ہو رہی ہوں, یا آپ do you feel at home?
I think honestly it's a bit of both. Mere liye depend karta hai project to project, aap kin producers ke sath kaam kar rahe hain, aapki team ke sath kaisi rapport hai. Kabhi mujhe lagta hai ki yes I don't fit in. Aisa role agar mila, jaise mera drama tha Garb, usme I had to play a Lucknowi ladki. I really felt my shortcomings there.
Ha, wo jo talaffuz aur zuban aur is kisam ki cheez,
hum aaj hisab leke jayenge, hum tumhe pata سے بھی ڈھونڈ لیں گے.
جب شوٹنگ وغیرہ ختم ہو جاتی تھی تو کوئی شغل وغیرہ ہوتا تھا؟
بالکل, جب ہم تھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے اور کیونکہ لمبے لمبے شفٹ ہوتے ہیں تو ویسے ہماری سیٹ پہ اتنی بانڈنگ ہو گئی تھی ہم تینوں کی. شوٹ کے بعد کافی پینے ضرور جاتے تھے اور ہمارا ایک بڑا فیوریٹ
کیفین کی
ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ایک مینیو ہوتا تھا اور پتا تھا کہ ہم لوگ
یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں.
یہ پنڈی تو انہیں پتا تھا کہ تین کپ کافی, لاٹیز, اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بنانا بریڈ ساتھ میں چاہیے.
بنانا بریڈ فور دی انرجی.
بنانا بریڈ فور دی انرجی.
اینڈ میں تو انہوں نے ہمیں پہچاننا شروع کر دیا تھا.
پہلے انہیں نہیں پتا تھا کیا؟
نہیں, پہلے بلال کو پہچانا تھا,
صرف بلال کو. بلال کے ویسے بھی زیادہ تر جو شارٹس آتے ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو بلال آلویز مطلب وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ جم گیئر میں ہوتے ہیں اور اپنے مسلز دکھا رہے ہوتے ہیں, تو یگ بوائز اسپیشلی بہت امپریس ہو جاتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں جن میں ان کی طرح؟
میں جی کوشش کرتا ہوں, ابھی تک ہوا نہیں ہے صحیح, مگر کوشش ضرور جاری ہے.
علی اور میں نے اسلام آباد میں ایکچولی جم اکٹھے جوائن کیا تھا اور کافی محنت کی تھی ہم دونوں نے. ہم ایک سین شوٹ کرنا تھا ہم نے, پھر ہم ایونچولی نہیں شوٹ کیا, لیکن محنت علی نے بہت کی تھی فل.
مگر اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ
یہ تو سلمان خان سے کمپیٹ کرنے تھا.
بالکل بالکل,
مگر سلمان خان کی وجہ سے ہی یہ اس قسم کی چیز شروع ہوئی تھی. دا میل فزیک بالی ووڈ فلموں میں یا پاکستانی فلموں میں جو بدلا, سلمان خان واز ان دا لیڈ, سنجے دت اس وقت, جنہوں نے بالکل شیپ چینج کر دیا. کیونکہ پہلے کے اگر آپ ایکٹرز دیکھتے ہیں, دھرمیندر اور جو اس وقت کے بڑے اسٹارز تھے, راجیش کھنہ, ان کا دے لکڈ مچ اولڈر. آج کل جو لک ہے بہت یوتھفل ہو گیا میرا خیال فار بوائز. اب دیکھیں بوائز کہہ رہی ہوں میں, اس وقت تم کہہ نہیں سکتے تھے آپ
بوائز,
آپ لوگ بھی تو ہیں.
آئی تھنک بہت ضروری ہے بیکاز اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کون سی فلم کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو فلم جو پروجیکٹ تھا, اس فلم پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, پروڈیوسر ڈائریکٹر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک سرٹن فزیک بنائی جائے.
یہ او ٹو ون کی بات کر رہے ہیں؟
نہیں, یلغار کی بات کر رہے ہیں.
اچھا, سوری, آپ یلغار میں بھی تو آ رہے ہیں.
جی, اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس فلم میں نہیں, ایسی ہیں کچھ فلمیں,
شاید گنتی کی فلمیں ہوں گی جو اس میں آپ ہیں نہیں.
علی بھی ہے اس فلم میں.
اچھا, وہ بھی ہے؟
جی, نظر آتا ہوں.
اچھا,
اور علی نے اس فلم کے لیے کافی,
از اٹ لائک بائی ون گیٹ ون فری ڈی؟
نہیں, علی ایکچولی
بائی ون گیٹ تھری فری.
ایک ساتھ چلیں گے. اوکے,
جی بالکل. فیل
کے تو یلغار میں ہے.
یس,
ایک بہت اچھا رول تھا جو آئی فیلٹ کہ علی بہت اچھی طرح پلے کر سکتا ہے, اس لیے میں نے صرف ریکمینڈ کیا تھا علی کو, اینڈ اس نے اپنے میرٹ پہ ہی اس کو یہ رول ملا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آرمینا تو ہے, علی بھی ہیز جوائنڈ اس.
ہاؤ مینی ٹائمز ڈیڈ ہی ہیو ٹو پے فار دی کافی فار دیٹ؟
I think ایک کافی اور ڈنر ڈیو ہے.
بنانا بریڈ
بہت بنانا
تو پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی بلال, تو اس وقت آپ نے کسی کا دل توڑا تھا.
توڑا تھا؟
ہاں, ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اب ان کا نام تو مجھے نہیں پتا.
مجھے بھی نہیں پتا.
واؤ.
کیا بات ہے, اتنے دل توڑ چکے ہیں کہ یاد بھی نہیں ہے کہ کون تھا
کہاں
تھا.
بالکل, لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ یاد کرنے کا, کام میں اتنے مصروف ہیں, دل توڑنے کا پتہ نہیں چلتا کہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا کیا ہوا.
آپ کا تو دل سلامت ہے,
اللہ کا شکر ہے.
لگ ہی رہا کس سے لگا؟
اس وقت تو کام کے ساتھ لگا ہوا.
کام کے ساتھ لگا ہوا, لیکن کیا ہو گیا اس زمانے کو. ایک تو وہ ہم فلمیں دیکھتے تھے, وہ بالکل ہی رومانٹک فلمیں جس میں سب کچھ چھوڑ کے وہی دوراج جو تھے وہ زیبا کے پیچھے چلے جاتے تھے. یا آپ لوگ بہت سیریس ہیں, مطلب ویری فوکس.
فوکس ہونا پڑتا ہے بیکاز فلمیں اتنی ہیں کہ
ہاں
شیولری اینڈ رومانس از ڈیڈ.
ہائے دل کو جا کے بات کریں. آج کل کے جو لڑکے ہیں بالکل پہلے جو مرد تھے ان کی طرح نہیں.
ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہی,
آپ کیا یہ کہہ رہی کہ یہ رومانٹک ہیں دونوں؟
بہت زیادہ,
مجھے نہیں پتا, شاید ہوں گے.
ہمارے وینز میں ہے,
دکھائیے.
کچھ زیادہ ہی رومانس ہو جاتا ہے.
آگے بڑھے.
جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں کافی رومانٹک ہوں.
اچھا, شعر و شاعری میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں؟
شعر و شاعری اصل میں چاہتا تو ہوں مگر یاد نہیں رہتی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہے شعر و شاعری. اور ہماری اردو پوئٹری اتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے اور اتنی وسیع ہے, سو یاد کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. امید تو ہے کہ کسی دن پوئٹری یاد کر کے کسی کو سنائیں گے اور کسی کا دل بہلائیں گے.
اچھا, آپ کا دل کیسا بہلتا ہے؟
میرا بس کام میں ہی, یوزلی تو
آپ لوگ کیا مطلب صرف کام ہی کرتے رہتے ہیں؟
سیٹ اسپرٹس ایکچولی ویری میکینیکل, مطلب اتنے لانگ آورز ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں.
تو پھر یہ بالی ووڈ میں کیسے ہوتا ہے کہ دیپیکا رنویر اور کترینہ کیف اور رنویر, وہاں تو سارا وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے.
آئی ایم پریٹی شور یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن ہمیں نہیں.
ہاں ہمیں. علی, آپ ایکٹنگ میں کیوں آئے؟
جہاں تک مجھے یاد ہے 8-9 سال کی عمر سے مجھے ایکٹنگ کا ایک جنون ہے. تو آئی وانٹڈ ٹو بی این انٹرٹینر. مائیکل جیکسن کو دیکھتے ہوئے بڑا میں ڈانس شانس دیکھتا تھا ٹی وی کے سامنے اور میمک کرنے کی کوشش کرتا تھا.
مون واک بھی کرتے تھے.
مون واک کرنا بڑا مشکل کام تھا مگر ایک دفعہ ٹائم پہ میں نے لگا لیا جوش جذبہ.
اب آتا ہے آپ کو مون واک کرنا؟
بالکل, ابھی مون واک بھی آتا ہے.
کر کے دکھائیں؟
یہ دیکھیں
سامعین, جیسے آپ سن رہے تھے یہ مون واک نہیں تھا مگر
تو مجھے فل ایک جنون تھا کہ بس اب ایکٹر ہی زندگی میں بننا اور کچھ نہیں کرنا.
ایکٹنگ ابھی ریسپیکٹیبل پروفیشن ہو گیا. ایک وقت تھا جب آپ اگر کسی کے یہاں رشتہ جاتا تھا اور اب لڑکا کیا کرتا ہے تو لڑکا ایکٹر ہے, تو وہ اسی وقت
جب رشتہ جائے گا تو پتا چلے گا.
آپ کا رشتہ تو کہیں نہیں جانے والا, آپ تو لائن سے دل توڑتے جا رہے ہیں. مگر میں علی کی بات کر رہی ہوں.
جی جی,
سیریس قسم کا لڑکا ہے.
اگر علی مون واک کرتے ہوئے جائے گا تو پھر شاید پرابلم نہ ہو.
میں آؤں گا جیسے
رشتہ لینے.
بالکل بالکل. تو میں نے تو تھیٹر سے شروع کیا تھا, کافی یہ فیس کرنا پڑا کہ اچھا اچھا آپ ایکٹر ہیں. اب ماحول اچھا ہو گیا ہے, ایجوکیٹڈ کراؤڈ ہے, لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں,
سنیماز
بن رہے ہیں, لوگ ڈائریکشن سیکھ کے آ رہے ہیں, لائٹنگ سیکھ کے آ رہے ہیں, پروفیشنلی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یوتھ ہماری اس میں کافی جو ہے نا انٹرسٹ لے رہی ہے. ہمارے جو کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں وہ یہ ڈگریز سکھا رہی ہیں.
بلال, آپ کیا اسپیشل افیکٹس میں تھے؟
اسپیشل افیکٹ ڈائریکشن کی طرف تھا.
تو وہ اس کا کیا ہوگا؟
وہ بھی کر رہا ہوں جیسے یلغار ہے, یا آگے ہم ان شاء اللہ وار 2 پلان کریں, اس میں ڈیفینیٹلی ویژول افیکٹس کا کام میں آئی بی لوکنگ ایٹ اٹ. وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں, بٹ آف کورس میجر کانسنٹریشن اس وقت فار دی نیکسٹ 5 ایئرز از ایکٹنگ.
اس کے بعد پھر ایک بلال اشرف فلم ڈائریکٹ کریں گے.
ہو سکتا ہے جس طرح آج ہمیں کسی نے چانس دیا, میں بھی یہی چاہوں گا. اور آئی تھنک بڑی شوق علی اور آرمینا بھی یہی چاہیں گے کہ کل ہم بھی یونگ ٹیلنٹ کو, اس ٹائم کے یونگ ٹیلنٹ کو.
بالکل, سیاست دان کی طرح نہیں بولتے. میں بھی چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آرمینا اور علی بھی یہی چاہیں گے. پوری پارٹی جو ہے میرے پیچھے ہے.
فلم جانان کی کاسٹ سے ہمارے ساتھی فیفی ہارون گفتگو کر رہی تھی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بقرعید پر ایک قابل ذکر فلم ایکٹر ان لا بھی ریلیز ہوئی ہے جس میں بالی ووڈ ایکٹر اوم پوری نے ایکٹنگ کی ہے. کسی پاکستانی فلم میں انہوں نے پہلی بار کام کیا ہے. ان کا انٹرویو آپ اس سے پہلے سیربین میں سن چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسر فیاض احمد. لندن اسٹوڈیو میں تکنیکی فرائض انجام دیے مارکو اورینٹو نے, جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق نے. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر خود کش حملے میں 17 فوجی اور 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے, جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بغیر الزام لگانا انڈیا کا وتیرہ ہے. شامی فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں مصروف اس کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے اور اس کے پائلٹ کو قتل کر دیا گیا ہے. شام میں انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں جنگ بندی کے بعد پہلی بار فضائی حملے کیے گئے ہیں جن میں جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ادھر صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں خود کش حملے میں جنرل محمد جمال گبالے اور ان کے 6 محافظ ہلاک ہو گئے ہیں. اور سربیا کے دارالحکومت میں ہم جنس پرستوں کی سالانہ پریڈ سب سیکیورٹی میں جاری ہے. اس پریڈ کے دوران دائیں بازو کے گروپوں کی جانب سے حملوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.